آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آج اسی قرآن مجید میں سے جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ الحدید ہے. جی تو یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری ہی سورہ آپ کے سامنے پڑھی جائے, اس لیے کہ جب کبھی اس کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کو مسلمانوں کے سامنے پڑھا جائے, امت کے سامنے اس کو دہرایا جائے, ہم مسلمانوں کو اسے سنایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم معذور وقت کے لیے بیٹھتے ہیں اور معذور وقت کے لیے بیٹھنا ہی بہتر ہے, یہی بہتر ہے کہ ہم تھوڑے وقت کے لیے بیٹھیں اور بات کو سمجھیں اور عمل کے لیے کوئی چیز چن لیں. زیادہ لمبی مدت کے لیے بیٹھنا سے جی اکتا جائے یہ بہتر نہیں ہے. قرآن کے مطالعے کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ اس کو اس وقت تک پڑھو جب جی کیا ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور سمجھوں, اور جب اس میں جی لگ رہا ہو تو. اس لیے ہم اس ساری سورہ کو تو نہیں دہرا سکتے لیکن اس کے کافی حصے کو انشاءاللہ ہم سن اور سمجھ لیں گے. یہ سورہ الحدید اس زمانے میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر انتہائی سخت وقت تھا, جنگ احد ہوئی تھی, اور جس نے مخلص مسلمانوں کو تو نہیں, اس لیے کہ جو انسان اخلاص کی معراج پر ہوتا ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا, لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. حالات سے متاثر نہ ہونے والے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی, حالات بڑے بڑے لوگوں کے دل ہلا کے رکھ دیتے ہیں, لیکن بہرحال ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حالات سے متاثر نہیں ہوتے. بڑا سخت وقت آیا احد کے میدان میں, لیکن کچھ لوگوں کو تو وہ بھی متاثر نہ کر سکتا, بلکہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وقت کی سختی مخلص اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہے, اور اضافہ کر دیتی ہے. جب آزمائش آتی ہے تو ان کے جذبات اللہ کی راہ میں اور بھڑکتے ہیں اور بڑھتے ہیں. ایسے بھی خوش نصیب لوگ زمانے میں ہوتے ہیں کہ جب آزمائش کا سخت وقت آتا ہے تو ان کے جذبات اور انگڑائیاں لیتے ہیں. اور وہ جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا وہ تو راستے ہی کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے لگے. ایک طرف مسلمانوں کے اندر یہ سزا پیدا ہو گئی اور دوسری طرف پورے عرب کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا, شور سے برپا کی, اور انہیں یہ امید لگ گئی کہ ہم یثرب کے اندر بننے والی ایک چھوٹی سی سٹیٹ کو ختم کر دیں گے. اور مشرکین مکہ نے بھی انتقام لینے کی ٹھانی اور دوسرے قبائل عرب کو بھی اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا, اور انہوں نے چاہا کہ ہم انتقام لیں اور اس طاقت کو ختم کر کے رکھ لیں. کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ احد کے بعد کا زمانہ مسلمانوں پر انتہائی سخت زمانہ تھا, ہر وقت ایمرجنسی کی کیفیت تھی. اس ایمرجنسی کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط دل والے لوگوں سے بھی خطاب کیا, کمزور دل والے لوگوں سے بھی خطاب کیا, اور ایمان کے باوجود جو منافقت کا شکار تھے ان سے بھی خطاب کیا, اور انہیں کہا کہ بندگی کا حق تو تب ادا ہوتا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ تبھی حق ادا ہوتا ہے. آپ بھی یہ نوٹ کر لیں مرد و خواتین کہ بندگی کا حق ماس مسجد میں سجدے سے نہیں ادا ہوتا, اور بندگی کا حق ماس اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند ٹکے اللہ کی راہ میں دے دینے سے بھی نہیں ادا ہوتا. اور بندگی کا حق کسی اور جزوی نیکی سے بھی ماس ادا نہیں ہوتا, بندگی کا حق تو اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک تو یکسو ہو کر اللہ کا بندہ بن جائے اور دوسرا اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرے, اس کے دین کو غالب کرنے کی اس طرح کوشش کرے کہ بالآخر تین چیزوں کو جمع کر کے رکھ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہی کام تھا اور سارے ہی انبیاء کے ذمہ یہی کام ہوتا ہے کہ تین چیزوں کو ایک مقام پر جمع کریں تاکہ بندگی کا حق ادا ہو. وہ تین چیزیں کون سی ہیں جنہیں ایک جگہ جمع کیے بغیر بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا؟ قرآن, سلطان اور لوہا. سمجھنے والے شاید میری بات سمجھ چکے ہوں کہ جب تک یہ تین چیزیں یکجا نہیں ہوں گی بندگی کا حق ادا نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی سالہ بے مثال جد جہد کے نتیجے میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر دیا. اور بڑی بڑی جابر گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکا کر رکھ دیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مختار زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, یہ بڑی تھوڑی زندگی ہے, یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. عزیز مفتیات بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کوئی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ یہاں سے اٹھ کر گھر پہنچ جائے گا. کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا, بہت جلد یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. اور یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے, خوشی کی بات ہے کہ آزمائش کا وقت ختم ہو جانے والا ہے. آزمائش کا وقت اگر طول پکڑ جائے تو یہ مصیبت ہوتا ہے. موت بھی اللہ کی رحمت ہے. امتحان تو ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے, اور جلد ختم ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن جو امتحان اور آزمائش کی زندگی جلد ختم ہو جانے والی ہے اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگا دینا چاہیے اور ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک ایک زندگی کو اللہ کے راستے میں بڑی بھاری اور وزنی زندگی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عطا کیا ہے. ایک انسان اٹھتا ہے باطل کی چٹانوں سے ٹکرا جاتا ہے اور ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, آئیے عہد کریں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر قرآن کو اور سلطان کو اور وسائل کو, اسباب و وسائل کو, لوہے کو ایک جگہ جمع کر کے دم لیں گے. اس لیے جمع کریں گے کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہ رہے اور اللہ کی بڑائی پوری طرح قائم ہو. اگر قرآن کو سلطان سے محروم رکھا جائے تو قرآن کیا کرے گا؟ قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی پشت پر سلطان کو کھڑا کیا جائے. اور اگر قرآن اور قرآن کی جدوجہد کو دونوں وسائل سے محروم رکھا گیا تو جدوجہد کس طرح ہوگی؟ اس لیے سورہ الحدید میں یہی فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اے اہل ایمان, تم کیوں حالات سے گھبراتے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری پشت پر ہیں, لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرو, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. یہاں پر سورہ الحدید کے اندر یہ آیت موجود ہے. اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں کو جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، ہر اس چیز کو جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ حالات کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو تم نے تم تقاضا پورا کرو گے ایمان کا، اس کے نتیجے میں فی نفس ہی اس کے نتیجے میں نہیں ہوگا، ہماری رحمت و نصرت کے نتیجے میں ہوگا، اور یہ سارا حالات کا دباؤ چھٹ جائے گا اور اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. لیکن ان سخت حالات کے اندر اپنے آپ کو قابو کرو اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو. حیرانگی ہوتی ہے اور قرآن واقعی حیران کر دیتا ہے کہ جو لوگ مکہ سے لوٹ پیٹ کر آئے تھے، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ مدینہ آ گئے، اور مدینہ آتے ہی انہیں ایک سخت ترین جنگ کرنی پڑی اور پھر دوسری جنگ کرنی پڑی. ان کے پاس کیا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے؟ کیا ہوگا؟ واقعی حیرانگی ہوتی ہے. ان کے پاس لگتا تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ لٹا دو، جو کچھ ہے وہ بھی لٹا دو. کیا ہوگا ان کے پاس؟ 15ویں صدی کے بعد پاکستان کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. ان گنت مال و اسباب کے مالک لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کو کچھ نہیں. ان کے پاس تھا لیکن ان کو تو کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہتے ہوئے بڑا سخت لہجہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کے مخاطب وہ منافق مسلمان ہیں کہ جن کے پاس پیسہ تھا تو بھی خرچ نہیں کرتے تھے؟ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مخاطب صرف وہ تو نہیں تھے. ایک خیال تو یہ بھی آتا ہے کہ منافق تو جب اپنی منافقت پر ڈٹ جاتا ہے تو اس کو جتنے بھی سخت جملے کہے جائیں وہ تو نہیں سنتا، جتنی بھی تبلیغ کی جائے، جتنے بھی سخت جملے کہے جائیں، جتنے بھی اللہ کے راستے میں انفاق کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو اس کا ہاتھ تو اس کی جیب میں نہیں جاتا. کہا جا سکتا ہے کہ شاید انہیں کو کہا جا رہا ہو تو انہوں نے تو پتہ نہیں سنی انسنی کر دی ہوگی، لیکن جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور یہ مخلص بیٹھے تھے ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو بھی انہوں نے خالی کر دیا اور سفر کو اس نے قریب کر کے دکھایا اور منزل کو پا کے دکھایا. اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کو صرف کرنے کے لیے اور دے دینے کے لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لہجہ استعمال کرتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر.
کیا انداز ہے وحالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اہل ایمان دیکھو تم پر حالات کیسے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ قرآن مجید کی آیتیں صرف ان کے لیے تھی، اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا، پوچھنا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین مغلوب ہے اور اللہ کے دین کو تنکے سے بھی ہلکا کر دیا گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس کے غلبے کے لیے تم مال خرچ نہیں کرتے؟ جبکہ حقیقت تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ لندہ ہے دین رات اس کا ماں بات بن رہا، کہ یہ مال تمہارا تو نہیں ہے جو ہم نے تمہیں دیا نہیں، یہ کوٹھی تمہاری تو نہیں ہے، یہ گاڑی تمہاری تو نہیں ہے، یہ جزیریں تمہاری تو نہیں ہیں، یہ پھر آخر اللہ کی وراثت میں چلی جانے والی ہیں اور تم سے یہ واپس لے لی جائیں گی. ان کا حقیقی وارث تو اللہ ہے، تو قبر اس کے کہ وہ اپنی وراثت کو خود تم سے چھین لے اور واپس لے لے، تم اسے اللہ ہی کے راستے میں کیوں نہیں قربان کر دیتے؟ ایک دوسرا حکم بھی اس کا مفسرین نے لکھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ یہ خرچ کر دیں گے تو پھر بھوکے مار جائیں گے اور کچھ نہیں ملے گا اور محروم ہو جائیں گے؟ کیوں یہ سوچتے ہو؟ کیا اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے خزانوں کا مالک ہے، تم اس کے راستے میں خرچ کرو، پتہ نہیں کتنے خزانے وہ تمہیں دے دے گا؟ اور یہ دونوں حکم تھی کہ سواب ہے ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. عجب مومن ہو، عجب مسلمان ہو تم، اور حالات بھی تمہارے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہے اور دین کو کس کی ضرورت ہے. عجب لوگ ہو تم، کیا اس دولت کو اپنا سمجھتے ہو؟ اگر اس دولت فہمی میں مبتلا ہو تو اس زمین اور اس پر موجود ہر چیز کا حقیقی وارث اور مالک اللہ ہے. اس غلط فہمی سے نکلو اور دوسری غلط فہمی سے بھی نکلو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بالکل محروم کر دے گا. اس نے تو قسم اٹھا رکھی ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جو شخص میرے راستے میں خرچ کرے گا اس کو اس کے رزق کو میں کم نہیں ہونے دوں گا، بڑھاؤں گا. اور کیا ابوبکر صدیق کا رزق کم ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دکھایا ابوبکر صدیق کو؟ ابوبکر نے اگر اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین ابوبکر صدیق کے حوالے کر دی کہ یہ تیری. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے محروم کر دیے جائیں. معلوم تو تم کر دیے جاؤ گے، یہ دولت بھی تم سے چھین لی جائے گی اور یہ اس کے پاس واپس چلی جائے گی جس کی ہے، یہ اللہ کی ہے، اور تم معلوم کر دیے جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو تم کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر کہا کہ خرچ کرنے میں بھی انتظار نہ کرو، ابھی اور اسی وقت خرچ کرو، اب زیادہ ضرورت ہے. جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا تو پھر خرچ کرو گے تو اتنا اجر نہیں پاؤ گے جتنا آپ پاؤ. جن حالات میں کوئی شخص خرچ کرتا ہے وہ حالات بھی ہم نوٹ کرتے ہیں یہاں پر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے انسان ہے اور انسان بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ سردی گرمی ہو جاتی ہے. ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف آپس میں کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور خالد بن ولید نے کہا کہ تم اس بات پر بڑا مان رکھتے ہو اور ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم پہلے ایمان لائے ہیں. رکھ لائے جی نے کہا. جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد احتیاط سے, میرے وہ صحابہ جو پہلے مجھ پر ایمان لائے ہیں تم کبھی فہارو کو خرچ بھی کر دو تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ذرا احتیاط سے. سب کے لیے اچھا وعدہ ہے لیکن حالات اور کیفیات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنا اجر دیا جائے گا. اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا کیسی ہے, اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی جیب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیسے ہیں. اگر اس وقت خرچ نہیں کرو گے جس وقت اللہ کے دین کو زیادہ ضرورت ہے, چاروں طرف کی شورشیں اٹھ رہی ہیں اور اس چراغ کو بجھا دینا چاہتی ہیں, ابھی اور اسی وقت سب کچھ اٹھا ڈالو. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں برابری کے اس معاملے میں 19 کا فرق نہیں ہوتا, اس کے درجے زمین اور آسمانوں سے زیادہ فاصلے رکھتے ہیں. جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے کہیں بڑھ کر ہے, اگرچہ اللہ نے دونوں سے اچھے ہی وعدے فرمائے ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ جس کو جو اجر اور مرتبہ دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ کیا عمل کیا ہے. اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے, وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری اور علم کی بنیاد پر دیتا ہے. اس کے بعد لے جا دیکھیے, اب دیکھیں انصاف کے لیے کس طرح ابھارا جا رہا ہے, اس سڑک میں کس طرح ابھارا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ چاہے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اللہ کو دے دوں. لیکن دوسرا انداز دیکھیے,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم.
اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے اللہ کے بندو, اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر اپیل کرنے والا کیا اپیل کرے کہ اگر ویسے نہیں دے سکتے تو کر بھی دے دو, اور یہ سمجھ کر دے دو کہ یہ قرض بہترین انداز میں لٹایا جائے گا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اللہ کے دین کو تو قرض کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے. ہم تمہارا نہیں مال ماریں گے تو اللہ کی راہ میں. کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض دل کی آمادگی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. آدھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، معروف بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، لیکن باتیں سن سن کر سنتے رہنا، یہ بات بھی ابھی آئے گی کہ یہ بھی بڑی دکھ دینے والی بات ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن پر قرآن بھی بالکل ساتھ ہو جاتا ہے، قرآن کو سنتے ہیں اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. یہ معروف بات ہے کہ ایک صحابی ابو درداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ قرض مانگتا ہے ہم سے؟ اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک اور غنی اور بے ریاض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قرض مانگتا ہے، اور جو کچھ اس کی راہ میں دو گے وہ اس کے ذمے قرض ہوگا. اور صحابی نے رکھ دیا، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اسی طرح پھیلا ہوا ہے، جو چاہے اس ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے. ابو درداء نے اس ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور عرض کیا، میں اپنا سارا باغ اللہ کو کر دیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس باغ میں ابو درداء کے 600 کھجوروں کے درخت تھے اور اسی میں اس کا گھر تھا. یہ سودا کر کے خوشی خوشی وہاں سے اٹھا اور جا کر اس نے اپنی اہلیہ کو پکارا کہ درداء کی ماں، نکل جا، نکل آ اس باغ سے کہ میں نے یہ باغ اللہ کو دے دیا ہے. ام درداء نے، خوش قسمت ام درداء نے کہا، درداء کے ابو بڑے نفع کا سودا کر کے آیا ہے، ابھی آتی، گھاٹے کا سودا تو تم نے نہیں کیا. ہے کوئی جو اللہ کو کرم دے؟ یہ آیتیں دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، خود سننے کے لیے. اور اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کو اپنا آپ لوٹانا چاہیے. دوسروں سے کیوں مانگتے چلتے ہیں؟ اپنا آپ لوٹائیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اقامت دین وہ کریں جنہوں نے اقامت دین کا دعویٰ کیا. جو اقامت دین کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا سب کچھ قربان کریں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا اور عزت والا اجر عطا کرے گا. عزت والا اجر، اجرم کریم. بلکہ کیا ہوگا؟
یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے والے لوگوں کو خوشخبری سنو، جس دن چاروں طرف اندھیرا ہوگا اور گپ اندھیرے میں لوگ ٹھوکرے کھا رہے ہوں گے، کسی کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، اس دن یہ خرچ تمہارے کام آئے گا اور تمہارے لیے تمہارا نور بن جائے گا. اور اس خرچ کے اثرات جتنے زیادہ وسیع ہوں گے تمہیں اتنا ہی لمبا نور دیا جائے گا. یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے بغیر بھی بات نہیں بنتی. اللہ کے دین کو قائم کرنے والے، اللہ کے دین کا ابلاغ کرنے والے سرمایہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ کے بغیر کتنا سفر پورا ہو، نہیں ہو سکتا. اور سرمایہ چیز کیا ہے؟ اگر سرمایہ کے ساتھ سفر آگے بڑھ سکتا ہے تو سرمایہ چیز کیا ہے؟ کروڑوں کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے، اربوں کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے، خربوں کا بجٹ ہونا چاہیے. ہر اس چیز کو اللہ کے راستے میں لگ جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر قرآن اور سلطان اور لوہا ایک جگہ پر جمع نہیں ہوگا. اور یہ تین چیزیں ایک جگہ پر جمع ہوئی ہیں. سلطنت کا حق اسے ہی ہے جو حامل قرآن ہے، اور دنیا کے وسائل پر قابو اسے ہی ہونا چاہیے جو حامل قرآن ہے، ورنہ تو زمین فساد سے بھر جائے گی. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس نے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سرمایہ کے کچھ بھی. جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی اور اصل کامیابی. کمال ہے انسان شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کس کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے؟ کیوں اتنے بڑے موقع کو ضائع کرتا ہے؟ یہ زندگی تو اس کے لیے گولڈن چانس سے بہترین ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، فائدہ اٹھاؤ. خود گولڈن چانس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بیٹے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ گولڈن چانس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ زندگی خود ایک گولڈن چانس ہے. اس زندگی اور اس زندگی کی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اگر وہ جنت مل جائے جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور معافیات سے بہتر ہے، تو یہ مہنگا سوتا ہے. یہ گولڈن چانس نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد وہ آیتیں ہیں جو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا. سب سے کون مراد ہے؟ بات بڑی کلیئر ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہی مراد ہے جو اس وقت بھی اللہ کے دین پر خرچ نہیں کرتا جب دین خرچ کا محتاج ہوتا ہے, وہی منافق ہے. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے, بڑی توجہ کے ساتھ سنیں, ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں. مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور ہی تلاش کرو. پھر ان کے درمیان, ان منافق مردوں اور عورتوں اور مخلص اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. وہ منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے, اس کو سننا, کیا ہم تمہارے ساتھ ہی نہ تھے؟ یہ بڑے مشکل لفظ ہیں, یا اللہ لا تجعلنا منہم, ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کرنا. وہ کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے, ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے, تم ہمارے ساتھ ہی تھے, مل جل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے, تم بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, تم تو غزوہ میں بھی جاتے تھے, بنی مستلق غزوہ بنی مستلق میں جاتے تھے اور کیا بن کھلاتے تھے؟ ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے, مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا, موقع پرستی کی, شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا, یہاں تک موت آ گئی. تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا, یعنی تم مسلمان ہو کر بھی مخلص مسلمان نہ بن سکے, ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے, کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئیں, اور اسلام کے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا. ہمارے ہی ساتھ تھے, تم انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں رہنے کے عادی تھے. جب کوئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جدھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ تربس میں مبتلا ہے, فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ ادھر جانا ہے یہ ادھر جانا ہے. منافقین نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا, وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے, نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے, بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخر کار پلڑا کدھر جھکتا ہے, تاکہ اسلام کامیاب ہوتا نظر آئے تو اس کی طرف جھک جائیں, اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے, اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جا ملیں, اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو. میں طرف بخت ہوں, شک میں پڑے رہے, منافق شک میں مبتلا ہوتا ہے اور زندگی بھر شک ہی میں رہتا ہے, اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے, رسول کی رسالت میں شک ہوتا ہے, قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے, آخرت اور وہاں کی بات پرس اور جزا و سزا میں شک ہوتا ہے, اور اس عمر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے یہ, یا یہ سب مال کے حوصلے ہیں, اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوش باش دمے کی زندگانی ہی اصل اسی چکر میں رہتا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ایمان اور یقین نہیں ہوتا. یہاں تک کہ موت آ گئی اور پھر کیا ہوگا؟ فل یوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. یہ کتنی سخت آیت ہے. قرآن کہتا ہے لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا منافقوں سے اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر دیا تھا. دونوں کا انجام ایک ہو. تمہارا ٹھکانا جہنم ہے, وہی تمہاری مولا ہے. اے یا مولا کم, یہ جہنم تمہاری مولا ہے, یہ تمہاری خبرگیری کرے گی, یہ تمہاری نگہداشت کرے گی, یہ تمہیں محفوظ کر کے رکھے گی, تمہارا ساتھ دے گی, تمہارا ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی. تم نے بھی اس کی تمنا کے ساتھ دنیا میں کوئی بے وفائی نہیں کی, تم اسے ہی چاہتے تھے. اے یا مولا کم, اللہ کو تو تم نے مولا نہ بنایا, اس کے بارے میں تو تم شک میں رہے کہ اگر اس کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو پتہ نہیں بھوکے مر جائیں گے. یہی ہے مولا کو, یہ جنت جہنم تمہاری مولا ہو. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. وبئس المصیر, اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے.
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے پگھل جائیں. کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا؟ کب آئے گا؟
کب آ جائے جب اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا؟
اور اس کے نازل کرتا حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی, پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر گھاتک بنے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے باوجود اگر طویل دیر تک توبہ نہیں کرو گے تو دل سخت ہو جائیں گے اور دل پگھلے گا نہیں, پھر بہتر ہے کہ پگھل جائے. اگر قرآن کو طویل مدت تک سنتے سنتے بھی تم نے فیصلہ نہ کیا تو دل سخت ہو جائے.
خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں, شاید کہ تم عقل سے کام لو.
یعنی اب تو موقع ہے کہ اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے. یہ قرآن کی آیتیں بالکل اس طرح ہیں, بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں اور ان سے مردہ دل زندگی پا رہے ہیں.
تم بھی زندگی پاؤ. اگر تمہارے مردہ دل ہیں تو ان کو زندہ کرو. یہ بارش کی مانند ہے.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هم الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً سے ہی گناہ بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں, یہ بڑی خوشخبری والی آیت ہے. دعا کریں
کہ ہم ایسے ہی ایمان لانے والوں میں شامل ہیں. یہ جو آیت اگلی ہے جس کا آپ ترجمہ سن رہے ہیں بڑی ہی خوشخبری دینے والی آیت ہے, دل کو بار بار کر دیتی ہے. جو مخلص مومن ہے اس کا دل اس آیت کو پڑھ کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ پھولے نہیں سماتا اور وہ سجدے میں گر پڑتا ہے کہ اچھا میرا یہ مقام ہے. قرآن کہتا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر حقیقتاً ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں, یہ میں حاشیہ اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں کہ یہی مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کھل رات کے مومن ہوتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں, ان کا مرتبہ صدیق ہے, صدیقیت پر فائز ہیں اور وہی شہید ہیں. ہاں وہ شہید نہ ہوں, ہاں وہ اس طرح اپنا گلا نہ کٹوائے اللہ کے راستے میں, لیکن پھر بھی وہ شہید ہے اگر انہوں نے اخلاص کے ساتھ ایمان لایا ہے اور اللہ کی طرف سے ہر حکم کو انہوں نے قبول کیا ہے تو وہی تو صدیق ہیں اور وہی شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. حدیث میں حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا کہ میری امت کا ہر مومن شہید ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدیث کی یاد کر کہ وہ مومن تو ہو کر دکھائے کہ لوگ ایمان کی بنیاد پر صدیق بھی بن سکتے ہیں اور شہید بھی بن سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں. دو تین منٹ باقی ہیں اگلے الفاظ کا ترجمہ سنیں. یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہوش کے ناخن لو, یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. اگر اس دنیا کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاؤ گے تو یہ کھیل اور تماشا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی وہ جو اللہ کی بندگی میں گزرے, اللہ کی بندگی کے سوا جو زندگی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کھیل اور تماشا ہے اور وہ جلد ختم ہو جانے والی ہے.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ونحو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا تراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله كفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
خوب جان لو, نوٹ کر لو, دل کی ڈائری پر اسے لکھ لو, اس کے سوا ہے ہی نہیں. یہی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگے. یعنی ان کے لیے جو اللہ کی راہ میں یہ دنیا نہیں گزارتے, جو اللہ کی راہ میں دنیا گزارتے ہیں ان کی دنیا تو بڑی عظیم ہے. یہ ان کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں دنیا صرف نہیں کرتے. اور ظاہری پیش آپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے, اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے, پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ درد ہو گئی, پھر وہ بس بن کر رہ جاتی ہے. یعنی دنیا کی زندگی چھ مہینے کی فصل سے بڑھ کر نہیں. پیدا ہوا, او لیول کیا, سی ایس ایس کیا, کمشنر بن گیا، بوڑھا ہو گیا، دانت نکل گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. زیادہ سے زیادہ یہی ہے، چھ مہینے کی فصل سے بڑھ کر یہ دنیا کی زندگی نہیں. ہوش کرو. اس کے بعد آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے. یعنی جو لوگ اس کو کھیل تماشا بنا کے رکھتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. لوگوں دوڑ کر چلو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. فل واقع سابقو، دوڑ کر چلو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. عذاب النار. یا اللہ ہمیں مخلص اہل ایمان میں شامل فرما. یا اللہ نفاق سے نجات عطا فرما. یا اللہ منافقوں کے ساتھ نہ دنیا دے نہ آخرت دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. جو کچھ تو نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، اس سب کچھ کو اپنے لیے خالص فرما، اور ہماری کسی چیز میں اپنے سوا کسی دوسرے کا کوئی حصہ باقی نہ چھوڑ. یا ارحم الراحمین، اپنے لیے خالص کر، اپنے لیے یکسوں کر. جو کچھ تو نے دیا ہے اپنی راہ میں سے لٹا دینے اور قربان کر دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مسلم حنیف بنا فرما. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. آمین. وصلی علی محمد.
تذکیر.org